بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، اللهم صل على محمد آل محمد، عجل فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد آل محمد، عجل فرجہم. اللہ کا کرم ہے، پروردگار عالم کا احسان ہے، اس نے بہت ساری نعمتیں ہمیں ایسی دی ہوئی ہیں جس میں حقیقت یہ ہے کہ ہمارا کوئی کردار نہیں. کچھ نعمتیں ایسی ہیں کہ جو شکر کرنے کی وجہ سے بڑھتی ہیں، کچھ نعمتیں ایسی ہیں، بلکہ بہت ساری نعمتیں ایسی ہیں، زیادہ تر ایسی ہیں کہ جو خدا متعال نے ابتداءً ہمیں دے دیں، حتیٰ اس وقت جب ہم شکر کرنے کے قابل ہی نہیں تھے. خدا متعال نے والدین کی نعمت نصیب کی، اس وقت تو کوئی شعور ہی نہیں تھا، شکر کہاں سے کرتے. اسی طرح مجھے بار بار اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ خدا متعال نے ہمیں سید الشہداء کی محبت نصیب کی، اس راستے کے اندر قرار دیا، اور یہ بات انسان کے اوپر ذمہ داری کو بڑھا رہی ہوتی ہے کہ اگر خدا تعالیٰ نے ہمیں یہ فضیلت نصیب کی ہے، خدا تعالیٰ نے یہ سعادت نصیب کی ہے، تو یقیناً اس کے ساتھ ساتھ کوئی ذمہ داری بھی ہوگی جو ہمارے اوپر آئی ہوگی. تو انشاءاللہ اس ذمہ داری کے اوپر توجہ دیتے ہوئے عزاداری سید الشہداء کو انجام دیتے ہیں، تاکہ انشاءاللہ خدا تعالیٰ سید الشہداء کی شفاعت نصیب فرمائے، سید الشہداء کی ہمراہی نصیب فرمائے، اور انشاءاللہ ان کے وارث کی نصرت کی سعادت نصیب فرمائے. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، عجل فرجہم. ہم نے جس موضوع کے لیے کوشش کی ہے وہ شہادت امام حسین علیہ السلام اور احیاء دین، دین کا احیاء، اور کیا یہ اعتبار سے عرض کر چکے ہیں کہ احیاء دین کا مطلب کیا ہوگا. یہاں پر ہم مزید اس کے اوپر وقت نہیں لگائیں گے اور موضوع کو تھوڑا سا اور آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے. یہ کہ سید الشہداء نے احیاء دین کی، دین کی مختلف کہہ سکتے ہیں شاخیں، دین کے مختلف پہلو ہیں. جب ہم کہتے ہیں سید الشہداء نے احیاء دین کیا، تو احیاء دین کسی ایک چیز کا نام نہیں تھا. سید الشہداء نے گویا دین کے ہر پہلو کے اوپر توجہ فرمائی اور ہر پہلو کو ایک نئی زندگی دے دی. اس کو ہم اس عشر محرم میں عرض کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور جو پہلا موضوع ہمارا مورد توجہ قرار پا رہا ہے وہ قرآن کریم ہے. ہم جانتے ہیں قرآن کریم کا مقام دین مبین کے اندر, یعنی اگر کسی اور دین کے اندر قرآن کریم ایک کتاب ہو, جیسے کہ مثلاً قرآن نبی خدا سے پہلے کے انبیاء کے لیے کتاب ہدایت ہے, قرآن کریم کا مقام اسلام کے اندر گزشتہ ادیان کی کتابوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے. کیوں؟ قرآن ہی وہ معجزہ ہے جس کے ذریعے سے نبی خدا کی نبوت کو ثابت ہونا ہے. تو گزشتہ انبیاء میں معجزہ کچھ اور تھا, پیغام کچھ اور تھا. اسلام کے معاملے میں خود معجزہ کتاب ہے اور یہی کتاب پیغام بھی ہے. تو اس اعتبار سے کتاب کی اہمیت, یعنی قرآن کریم کی اہمیت دین اسلام کے اندر گزشتہ ادیان کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے. اب اس کے اوپر مزید کچھ عرض کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھئی اس کا مقام کیا ہے, اس کی اہمیت کیا ہے. جس چیز کو ہمیں دیکھنا ہوگا وہ یہ کہ قرآن کریم کو خطرہ کیا لاحق تھا جس کو احیاء کرنا پڑا. تو ہم نے اس سلسلے میں عرض کیا تھا کہ بھئی کبھی قرآن کریم کے لفظ کو خطرہ ہوتا ہے اور وہ نہیں ہونا ہے, اللہ کا وعدہ ہے. کبھی قرآن کریم کی علمی تفاسیر کو خطرہ ہوتا ہے, قرآن کریم کی معنویت کو خطرہ ہوتا ہے. یہ دو چیزیں بھی معاشرے کے اندر کم و بیش رہتی ہیں, کبھی کم ہو جاتی ہیں کبھی زیادہ ہو جاتی ہیں. یعنی مثلا کوئی معاشرہ ہوتا ہے جہاں پہ قرآن کریم کے بارے میں علمی کام بہت زیادہ ہو رہا ہوتا ہے, اور کوئی معاشرہ ایسا ہوتا ہے جہاں پہ قرآن کریم کے اوپر علمی زحمت کم ہو رہی ہوتی ہے. تو مثلا اگر ہم مقایسے کے طور پر دیکھیں تو ہم واضح طور پہ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان میں قرآن کریم کے معاملے میں علمی زحمت 20 کروڑ کی آبادی کے حساب سے نہ ہونے کے برابر ہے, وہ علمی زحمت نہیں ہے. اچھا, اس کے مقابلے میں مثال کے طور پر اگر عراق میں دیکھیں, نجف قم میں دیکھیں, ایران میں دیکھیں, تو اس خطے میں قرآن کریم پر علمی زحمت بہت زیادہ ہوئی ہے, حتی آبادی کے ریشو کے حساب سے بھی اگر دیکھیں بہت زیادہ ہوئی ہے, اور آبادی کے ریشو کو نہ بھی کنسیڈر کریں تب بھی بہت ہوئی ہے. تو مثال کے طور پر کتنی تفاصیل لکھی گئیں, یہ سارے معاملہ. اس کے بعد کبھی معاملہ ہوتا ہے قرآن کریم کی معنوی حیثیت کا, کہ قرآن کریم کے اندر بہرحال ایک معنویت, ایک عجیب معنویت ہے, اس کے اندر ایک نورانیت ہے. اس نورانیت سے استفادہ کتنے فیصد ہے, اور کبھی یہ چیز خطرے میں پڑ جاتی ہے. البتہ اس سے بڑھ کر جو معاملہ تھا قرآن کریم کی افادیت کا وہ یہ تھا کہ قرآن کریم انسانوں کو ہدایت دے. علمی کام ہو رہا ہے, ایک جگہ پہ جمع ہو رہا ہے, کتابیں لکھی جا رہی ہیں, اس کا بھی ہدف کیا ہے؟ اس کا بھی ہدف یہ کہ ہدایت دے. آپ معنویت میں استعمال کر رہے ہیں, مثلا فلاں آئے کریمہ پڑھیں گے تو یہ اثر ہوگا, فلاں سورہ شریفہ پڑھیں گے تو یہ اثر ہوگا. وہ اثر آپ نے لے لیا, اس کے بعد کیا ہونا ہے؟ اس کے بعد یہ ہونا ہے کہ ہدایت حاصل ہو. اور وہ ہدایت ہے کیا؟ الیہ راجعون, اللہ کی طرف سفر. جو ہدایت ہے وہ انا للہ و انا الیہ راجعون ہے, کہ یہ انسان, انسانی معاشرے جو قرآن کریم کے ماننے والے ہیں, وہ قرآن کریم کی روشنی میں اپنے کمال کی طرف بڑھیں. جتنی بھی محنت اسلام کے اندر ہے, چاہے انبیاء کا تشریف لانا, آئمہ اطہار سلام اللہ علیہم اجمعین کا تشریف لانا, قربانیاں دینا, اور نہیں معلوم مساجد, امام بارگاہیں, دینی محافل, مقاصد, سب کے پیچھے آخری ہدف کیا ہے؟ آخری ہدف یہ ہے کہ انسان قرآن کی ہدایت پہ عمل کرے, اور قرآن کریم کی ہدایت پہ عمل کرتے ہوئے ان کمالات کی طرف جائے جس کی طرف خدا و تعالیٰ لے جانا چاہتا ہے. کچھ کو دنیا میں حاصل کرے گا, اور کچھ کو دنیا سے جانے کے بعد اس دنیا کے بعد کی زندگی کے اندر حاصل کرے گا. یہ اصل ہدف ہے. اچھا, اگر سب کچھ باقی ہو اور یہ ہدف مر جائے, تو یہاں پہ واقعاً وہ جو سید الشہداء کا جملہ ہے وہ علی الاسلام السلام، خدا حافظ کہنا پڑے گا پھر اسلام کو. کیوں؟ چونکہ شروع میں تو یہ لگے گا کہ باقی سب باقی ہے، یہ ختم ہوا ہے، کچھ عرصے کے بعد وہ بھی ختم ہو جائے گا. میں اس کو تھوڑا سا آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. درود بھیجے گا محمد وال محمد پر، اللہم صلی علی محمد وال محمد وعجل فرجہ. اس زمانے کے مدینے کو سوچ لیتے ہیں، مدینہ منورہ، علمی کام کسی حد تک ہو رہا تھا، معنوی کام ہو رہا تھا، کتابت لفظ کو کوئی خطرہ لاحق نہیں تھا، قراء موجود تھے، حفاظ موجود تھے. پھر سید الشہداء کیوں فرما رہے ہیں کہ اگر یزید حاکم ہوا تو اسلام کو خدا حافظ کہنا پڑے گا؟ اسلام کا بہت اہم کمپوننٹ کتاب ہے، اور کتاب کی یہ ساری چیزیں جو میں نے تفاصیل عرض کی یہ موجود تھی. قراء سب سے اہم وہاں پر اس زمانے میں سمجھے جاتے تھے، حافظین موجود تھے. سید الشہداء جانتے تھے یہ سارے حافظ باقی رہیں گے، اور اگر یزید جیسا آ گیا، اور اس نے چند شعر تو بول ہی دیے تھے کہ بھئی کوئی وحی نہیں آئی، اچھا اب حافظ حافظ رہ گئے، اور اوپر سے حکومت ساری مشرکوں کے ہاتھ میں آ گئی، اور انہوں نے لوگوں کے درمیان یہ بات مشہور کر دی کہ بھئی یہ تو کچھ ہوا ہی نہیں تھا، اور ابھی رک جائیے گا، ایک اگلا قدم بھی ہے. وہ قدم ہے جس کی خاطر سید الشہداء میدان میں آئے. بہت خطرناک معاملہ ہے، اور وہ خطرناک معاملہ کسی بھی معاشرے کے اندر آ سکتا ہے، حتیٰ بعض اوقات بغیر یزید کے. اس کو غور فرمائیے گا، یہ جو وہاں پہ یزید کے ساتھ ہوا تھا شاید کسی معاشرے کے اندر بغیر یزید کے بھی ہو جائے. وہ مرحلہ کیا ہے یہ مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. درود بھیجے گا محمد وال محمد پر، اللہم صلی علی محمد وال محمد وعجل فرجہم. چھوٹی سی ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، مثلا ہم کسی سے کہیں کہ بھائی آپ اپنے رزق کے لیے کیا محنت کر رہے ہیں، وہ بتائے گا کہ میں ڈگریز لے رہا ہوں، میں بزنسز کر رہا ہوں، میں اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کر رہا ہوں، جس کو لوگ کیریئر پلاننگ کہتے ہیں وہ ساری وہ بتا دے گا، بزنس پلانز شاید بتائے. اچھا آپ اس سے کہیں کہ تم نے یہ دیکھا کہ قرآن کریم نے رزق کو بڑھانے کے لیے کیا کہا ہے؟ میرے خیال میں جو مسلمان ہوگا وہ فوراً کہے گا ہاں یہ بہت اہم ہے، دیکھنا چاہیے. تو اس سے ہمیں پوچھنا پڑے گا اگر اتنا ہی اہم تھا تو اب تک کیوں نہیں دیکھا تھا؟ یا مثال کے طور پر اگر کہیں پہ قرآن کریم نے لکھا ہو کہ یہ کام کرنا تمہارے رزق کو برباد کر دے گا، سود لینا اللہ سے جنگ کے برابر ہے. اچھا ایک آدمی کا بزنس چل رہا ہے، وہ سود لے رہا ہے، اور اس کو آپ یاد دلائیں کہ دیکھو قرآن کریم میں لکھا تھا سود لینا اللہ سے جنگ کے برابر ہے، تمہارا کام صحیح نہیں ہوگا، تمہارا بزنس ختم ہو جائے گا. تو وہ کیا کہے گا آپ سے کہ ہاں میں کل سے چھوڑ رہا ہوں؟ موسٹ پروبیبلی آپ کے سامنے شرما حضوری میں کہے گا ہاں یہ صحیح نہیں ہوا، نہیں ہونا چاہیے تھا. تو اب کیا ارادہ ہے؟ اب میں اس کو دیکھتا ہوں، اس پہ توجہ دینی چاہیے. کیا مطلب ان باتوں کا؟ بھئی یا تو یہ کہے کہ قرآن کریم میں یہ حکم نہیں ہے، نعوذ باللہ تعالی، یا یہ کہے کہ قرآن کریم میں ہے حکم، اس کا مطلب کچھ اور ہے. صحیح ہے؟ اب یہ قبول بھی کر لیتا ہے کہ ہاں قرآن کریم میں ہے، اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں ہاں دیکھتے ہیں اس پہ کیا کرنا چاہیے. مطلب کیا ان باتوں کا؟ ان باتوں کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کی اس حقیقت کے اوپر مجھے یقین نہیں آیا. اصل مطلب یہ ہے، اگر آپ کسی شخص سے کہتے ہیں رزق کے لیے تمہیں یہ قرآن کریم نے حکم دیا ہے اور تم یہ کر رہے ہو، اس سے تمہارا رزق نہیں ملنے والا، اور وہ یہ کہتا ہے ہاں دیکھتا ہوں میں کیا معاملہ ہے، کس طرح کرنا چاہیے مجھے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کو یقین نہیں آیا. یہ بالکل ایسے ہی جیسے آپ کسی کو نعوذ باللہ تعالیٰ کسی بیماری کے اندر دیکھیں، جو ہمارے ملک کے اندر رائج چیزیں ہیں، مثلا دنیا میں رائج ہیں، بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، آپ کسی کو مثلا شوگر کا مریض پائیں اور اس کو شوگر کھاتا دیکھیں، اور آپ اس سے کہیں کہ دیکھو بھائی تم تو شوگر کے مریض ہو نا، تمہاری ریڈنگز اتنی ہیں، یہ جو تم کھا رہے ہو اس سے تمہاری ریڈنگ اتنی اور بڑھنے والی ہے. اچھا وہ مسلسل کھاتا رہے اور کہے دیکھتے ہیں کیا ہونے والا ہے، دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کو آپ کی بات پہ یقین نہیں آیا. اگر آپ کی بات پہ یقین آ جاتا کہ اس سے میری جان خطرے میں پڑنے والی ہے، تھوڑی دیر میں مجھے اٹیک ہو سکتا ہے، تھوڑی دیر میں میں فینٹ ہو سکتا ہوں، یہ کھاتا رہتا ابھی نہیں؟ بالکل. اور دوسری مثال دیتا ہوں کہ مثلا کوئی ایک آدمی جا رہا ہے کسی جنگل کے اندر، اور آپ سامنے سے آتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ بھائی تم اس راستے پہ جا تو رہے ہو، لیکن میں تمہیں بتا دیتا ہوں یہاں یہی خطرات ہیں، اور وہ خطرے تم نہیں نبٹ سکتے، تمہارے پاس تو کوئی اکوپمنٹ ہی نہیں ہے. اس کے بعد وہ کہے کہ میں دیکھتا ہوں، آگے چل کے دیکھتا ہوں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کو آپ کی بات پہ یقین نہیں آیا. یہ خطرہ معاشرے کے اندر انتہائی مہلک ہے. کیوں؟ آپ سارا علمی کام کر لیجئے، سارا مانوی کام کر لیجئے، دنیا کی بہترین کتابت کروا لیجئے، دنیا کے بہترین قراء بٹھا دیجئے، جب لوگوں کو قرآن کی تعلیمات پہ یقین ہی نہیں رہا تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ سر آپ تفصیل لکھتے رہیے، ورد اوراد اذکار بتاتے رہیے، اور میں نے عرض کیا محافل قرآن کیجئے، قرآت قرآن کے مقابلے ہو رہے ہوں گے، حفظ قرآن کے مقابلے ہوں گے، سب کچھ ہو رہا ہوگا، قرآن زندگی میں نہیں ہوگا، نعوذ باللہ تعالی. کیوں؟ قرآن کے احکام پہ یقین نہیں ہے. اب میں آپ سے دس بستہ پوچھ سکتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں ہوا؟ اور یہ وہ مشکل تھی جو اس معاشرے میں بھی آ گئی تھی جہاں پر ابھی قرآن کریم کو نازل ہوئے ہوئے 50 سال ہوئے ہیں، اللہ کے نبی کو دنیا سے گئے ہوئے، وہاں یہ مشکل آ گئی ہے کہ تمام چیزوں پر، قرآن کریم کے احکام وغیرہ کے اوپر سب کچھ ہونے کے باوجود یقین ختم ہو گیا. اور جب یقین ختم ہو گیا تو اب تو یزید آ رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ تو اصلا تمہارا تو یقین پہلے ہی نہیں تھا، نعوذ باللہ تعالیٰ، اب تو معاملے کچھ اور، تو پھر تو کوئی رکاوٹ ہی نہیں تھی. اچھا، اب سید الشہداء چاہتے ہیں قرآن کریم کا احیاء ہو، احیاء ہو. اب یہ احیاء کیسے ہوگا؟ صحیح ہے، میں اس کی مثال آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد والے محمد پر، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ. عزیزان محترم، ایک خطرے کی نشاندہی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، ایسا نہ ہو کہ آج میں آپ کی خدمت میں احیاء قرآن، احیاء دین، شہادت امام عالی مقام، ان تمام باتوں کو کر رہا ہوں اور میں نے قرآن نہ پڑھا ہو، قرآن نہ پڑھا ہو. اچھا، جو میں اتنی لمبی لمبی تقریر کر رہا ہوں احیاء قرآن پر، احیاء دین کے اوپر، اور میں نے خود قرآن کریم نہ پڑھا ہو، آپ کو کیسے لگے گا؟ یعنی آپ میرے بارے میں اچھی رائے قائم نہیں کریں گے اگر آپ کو یہ احساس ہو گیا کہ میں نے جس دن ایک گھنٹہ قرآن کریم کے بارے میں بولا، احیاء قرآن کریم پر بولا، اس دن میں نے قرآن کریم نہیں پڑھا، یا میں پورا عشرہ پڑھ رہا ہوں سید الشہداء پر اور شب عاشور سید الشہداء کے مصائب پہ رلا رہا ہوں کہ ہمیں قرآن اور نماز سے عشق ہے اور میری زندگی میں قرآن اور نماز کا کردار اتنا سا ہے اور وہ بس اتنا ہے کہ میں جہنم میں نہ جاؤں. ہم لوگ کہیں اس مشکل میں مبتلا نہ ہوں. اگر خدا نہ کرے، نعوذ باللہ تعالیٰ، ایسا ہو رہا ہو تو میں آپ کو سکون سے کہہ سکتا ہوں کہ پھر ان مجالس کا ہم پہ اثر نہیں ہوگا، ہم پہ اثر نہیں ہوگا. کیوں؟ قول و فعل کا تضاد آ گیا. ایک طرف سے ہم سید الشہداء کی شہادت کا ذکر کر رہے ہیں کہ انہوں نے احیاء قرآن کیا، اور دوسری طرف سے اپنی زندگی میں قرآن کا اماتہ کیے بیٹھے ہیں، قرآن کو مار کے بیٹھے ہیں، نعوذ باللہ تعالیٰ. تو پھر ہماری بات میں اثر کہاں سے آئے گا؟ ہمارے کام میں اثر کیسے آئے گا؟ تو اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ ان اعمال کے اندر اثر ہو، سید الشہداء کی عزاداری کے اندر تاثیر ہو، تو اس تاثیر کے لیے بہت ضروری ہے کہ سید الشہداء کی واقعی زیارت کرنے والے ہم بنیں، ہم ان کے زائر بنیں. عرب کبھی کبھی ایک جملہ کہتے ہیں، یا ہم نے سنا اس طرح سے، تو وہ کہتے ہیں کہیں پہ پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں زائروں کا بے بابک، اے مولا آپ کا زائر آپ کے دروازے پہ آ جائے، فقیروں کا بے بابک، آپ کا مانگنے والا آپ کے دروازے پہ آ جائے. کاش ہم زائر حسین ہوں بے باب ہی، فقیر درگاہ حسین ہو بے باب ہی. اللہ نے موقع تو دے دیا، عزاداری میں تو بٹھا دیا، اب بھی زیارت کیے بغیر چلے جائیں، اب بھی کچھ مانگے بغیر چلے جائیں، اس میں سے جو وہ دینا چاہتے تھے. اللہ اکبر. تو عزیزان محترم، انشاءاللہ توجہ فرمائیے گا، انشاءاللہ پروردگار ہماری اور آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ہمارے کام کے اندر اور زیادہ اثر نصیب فرمائے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اب تصور فرمائیے اگر کسی معاشرے کے اندر یہ مشکل آ جائے کہ قرآن کریم میدان عمل کے اندر فوت ہو جائے، نعوذ باللہ تعالی. اچھا اب آپ آئیے تفسیر کا ایک درس رکھ لیجئے، کچھ نہیں ہونے والا، چونکہ جو مشکل آئی تھی وہ علم میں نہیں آئی تھی. اب آپ قرآن کریم کے حفظ کا ایک مقابلہ رکھ لیجئے، اس سے بھی اثر نہیں پڑے گا. کیوں؟ مشکل حفظ میں نہیں آئی تھی، اثر کس سے پڑے گا؟ یہ دیکھو مشکل کہاں پہ آئی تھی، مشکل آئی تھی عمل کے اندر. عمل کر کے دکھاؤ تو پھر احیاء قرآن ہوگا میدان عمل کے اندر. اگر مشکل تفسیر میں آئی ہوگی تو آپ تفسیر لکھو، مشکل معنویت میں آئی ہے تو معنوی کام کرو. لیکن اگر مشکل میدان عمل کے اندر ہے، قرآن کے احکام پر عمل کے اندر مشکل ہے، تو بھائی عمل کرو. اور یہ سید الشہداء نے کیا. جب میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا، جب مولا اپنے کام کے بارے میں بیان کرتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ وہ جو یہود کے ربانیون والاحبار قرآن کریم نے ان کی مذمت کی، لولا ینہاہم الربانیون والاحبار، ان کے اللہ والوں نے اور صاحبان علم نے منع کیوں نہیں کیا جب گناہ کی باتیں ہو رہی تھیں اور حرام کھایا جا رہا تھا. تو سید الشہداء یہ کہنا چاہ رہے ہیں یہ حکم قرآن ہے، تم نے اس حکم قرآن پہ عمل نہیں کیا ہے، میں عمل کروں گا اور میں کر کے دکھاؤں گا تمہیں. اچھا اب یہاں پہ ایک اور معاملہ ہے، میں معذرت چاہتا ہوں اگر کوئی احساس کرے کہ میں اتنی باریکی میں کیوں جا رہا ہوں، لیکن مجھے کچھ اور عرض بھی کرنا ہے آپ کی خدمت میں. ابھی سید الشہداء اگر ان احکام پہ توجہ دینا، جیسے مثلا اقیم الصلاۃ، آتوا الزکاۃ، ورکعوا مع الراکعین، اگر سید الشہداء ان کی بات کریں تو ممکن ہے کوئی سید الشہداء سے کہے کہ بھائی آپ نواز رسول ہیں، آپ کی نماز کی برابر ہماری نماز نہیں ہے، ہم بھی پڑھ تو رہے ہیں. اب سید الشہداء نے ان کی بات نہیں کی، سید الشہداء نے گویا واضح کر کے پن پوائنٹ کیا ان احکام کو جن کو یکسر تعطیل کر دیا گیا تھا. لہذا سید الشہداء نے کہا کہ یہی جو ربانیون والاحبار والی آیات کریمہ ہے اسی کے تسلسل میں آگے آیا، کتنے برے تھے وہ لوگ جب وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کر رہے تھے. کیوں نہیں کر رہے تھے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر؟ سید الشہداء نے یہاں سے بات شروع کی، کہا تم قرآن کے علمی کام کرتے ہو نا، قرآن کا معنوی کام کرتے ہو، تمہارے پاس حفاظ ہیں. میں نے میدان منا کا تذکرہ کیا تھا، کتنے حفاظ جمع کیے سید الشہداء نے. اس کے بعد فرمایا تم نے سارے کام کیے نا، اب یہ بتاؤ کہ یہ جو قرآن کریم میں لکھا تھا اس پہ خاموش کیوں، بولتے کیوں نہیں ہو؟ اچھا وہ کہیں گے ہم اقیم الصلاۃ پہ بول رہے ہیں، آتوا الزکاۃ پہ بول رہے ہیں. سید الشہداء فرما رہے نہیں، اس میں ذکر نہیں ہے. یہ بتاؤ یہ احکام کیوں پامال ہو رہے ہیں؟ اب معلوم ہے کیوں پامال ہو رہے ہیں، اس میں گردن نہیں کٹے گی، اس میں گردن کٹے گی. اور انبیاء اس لیے حضرت فرعون، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس آ کر یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ فرعون تو نماز کیوں نہیں پڑھ رہا، تو عبادت کیوں نہیں کر رہا ہے؟ وہ اپنے لیے کچھ جواب نکال لیتا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آ کر یہ کہا تم ظلم کیوں کر رہے ہو، تم نے قوم پہ ستم کیوں کیا ہوا ہے؟ یہاں سے بتاؤ. سید الشہداء نے وہیں پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ یہ جو نافرمانیاں خدا کی ہو رہی تھیں اس پر ذمہ داری ربانیون احبار کی تھی، بولتے کیوں نہیں ہو؟ اور کل میں نے آپ کی خدمت میں نبی کی حدیث کے لیے عرض کرنے کا کہا تھا، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد وال محمد پر. اللہم صلی علی محمد وال محمد وعجل فرجہم. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا صنفان من امتی اذا صلح صلح العالم و اذا فسد فسد العالم. دو صنف میری امت میں سے ایسی ہیں، اگر یہ صالح ہوں پورا نظام صحیح ہے، اگر یہ فاسد ہو جائیں پورا نظام فاسد ہے بہت تیزی سے. وہ دو صنف کون سی ہیں؟ العمراء والفقہا، حکام اور علماء. اردو میں ترجمہ کر رہا ہوں جبکہ عمراء بھی اردو میں ہے، فقہا بھی اردو میں ہے، لیکن سلیس کرنے کی خاطر حکام اور علماء. اگر یہ دو صحیح ہو جائیں، کیوں یہ دو؟ یہ ٹرینڈ سیٹ کرتے ہیں، یہ لوگوں کو ویلیوز دیتے ہیں، ان سے لوگ سب کچھ سیکھیں گے. الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے حکام کے دین پہ چلنے لگتے ہیں، ان کے رویے پہ چلنے لگتے ہیں. دین کا مطلب صرف دین نہیں ہے، رویے سارے اختیار کر لیتے. آج آپ پاکستان میں دیکھ لیجئے، اپنے ملکوں میں دیکھ لیجئے، جو ٹاپ پہ اوپر ہوں گے وہ سیٹ کریں گے ٹرینڈ کے نیچے والے کیا کریں گے. عمراء حکام ہو گئے، علماء کا کام کیا ہے؟ علماء کا کام یہ ہے کہ اگر یہ حکام بدنیت ہو جائیں، راستے سے پھر جائیں، تو یہ کلمہ اعتراض بلند کریں. پورا نظام بنا ہوا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا برائی 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 ان علماء کے لیے جو سلاطین سو کے دربار میں پہنچتے ہوں، برے حکام کے دربار میں پہنچتے ہوں خوش آمدیں کرنے کے لیے، اپنے منفعت کو حاصل کرنے کے لیے. برائی ان علماء سو کے لیے جو ان برے حکام کے پاس پہنچتے ہیں. اللہ کے نبی نے حکام کو اور علماء کو اس طرح فاصلے میں رکھا اگر حکام سو ہوں، برے ہوں. ورنہ اللہ کے نبی کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کے نبی یہ چاہتے ہیں تم ذمہ داری اٹھاؤ. خطبہ منیٰ بہترین ڈاکومنٹ ہے، جب بھی زندگی میں آپ کو موقع ملے اس کو پڑھیے. اب وہ ذمہ داری علماء نہیں اٹھا رہے سید الشہداء کے دور میں، نہ خود ذمہ داری اٹھا رہے ہیں، نہ وہ ظالم اسلام سے دور حکمران جو معاشرے کو تباہ کر رہے ہیں ان کے خلاف آواز بھی اٹھاتے ہیں، نہیں اٹھا رہے. سید الشہداء فرما رہے کیوں نہیں کر رہے؟ اچھا اب ظاہر ہے کہ وہ جواب میں کیا کہیں گے؟ جواب میں ان کا یہ ہوگا کہ بھائی اگر ہم آواز اٹھائیں گے تو ہماری جان خطرے میں ہوگی. اور سید الشہداء نے کیا کر کے دکھانا ہے؟ اب دیکھیے جو حل ہے وہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے، حل یہاں سے شروع ہو رہا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. سید الشہداء نے سب کلیئر کر دیا لوگوں کے لیے، دیکھو معاشرہ ایسے جا رہا ہے، تم لوگ آواز نہیں اٹھا رہے، تم قرآنی ذمہ داریوں پہ عمل نہیں کر رہے. اچھا اب سید الشہداء فرمانے میں عمل کروں گا، تو لوگوں کے ذہن میں کیا ہے؟ لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ ہم جو عمل نہیں کر رہے وہ اس لیے نہیں کر رہے کہ ہمارے پاس فوج ہی نہیں ہے، ہمارے پاس طاقت نہیں ہے. اچھا سید الشہداء فرمانے طاقت میرے پاس بھی نہیں ہے، فوج میرے پاس بھی نہیں ہے، میں پھر بھی عمل کروں گا. قرآنی حکم کے تحت اگر آپ عمل کریں گے، آپ مشکل میں پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ قطعاً پڑھیں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، قطعاً مشکل میں پڑھیں گے. یہ وہ جگہ ہے جہاں آبادی پیچھے ہٹ جاتی ہے، اصحاب حسین علیحدہ ہو جاتے ہیں. اب کون قرآن پہ عمل کرے گا؟ ہاں اب یہ کرٹیکل ٹائم ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیلہ صفاً یقتلون ویقتلون. اب کون عمل کرے گا؟ وہ عمل کرے گا جس نے اپنا نفس اللہ کو بیچ دیا ہے، اس نے اپنا وجود خدا و متعال کے سامنے قربان کر دیا. اس طرح قرآن احیاء ہوگا کہ سید الشہداء کہہ رہے ہیں یہ قرآن کا حکم ہے، اس پہ عمل کرنا ضروری ہے، تم عمل نہیں کر رہے، تمہارے پاس بہانہ یہ ہے کہ ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، میرے پاس بھی طاقت نہیں ہے، میں عمل کروں گا. آپ عمل کریں گے تو آپ کو شدید نقصان اٹھانا پڑے گا ظاہری طور پہ. سید الشہداء فرما رہے ہیں میں یہ سارے نقصان اٹھاؤں گا. اب صرف ایک بات بتاؤ، جب میں یہ سارے کام کر دوں گا تو قرآنی وعدہ میرے لیے کیا ہے؟ قرآن کا وعدہ کیا ہے؟ اگر کوئی شخص اپنی ذمہ داریوں کو انجام دے قرآن کریم کے مطابق، کوئی گروہ کوئی معاشرہ اپنی ذمہ داریوں کو انجام دے اور اس کے پاس طاقت نہ ہو اور اس کا دشمن بہت طاقتور ہو، قرآن کا وعدہ کیا ہے؟ یہ وہ جگہ نہیں ہے جہاں لوگ تکلف میں قرآن پہ عمل کریں گے. بعض جگہ تکلفات میں قرآن کریم پہ عمل ہوتا ہے. وہ کیسے؟ میں کسی مجلس ترحیم میں گیا, وہاں کہا فاتحہ, میں نے بھی فاتحہ کے لیے ہاتھ اٹھا دیا, عمل ہو گیا قرآن کریم, یہ ہو گیا. اب اگر میں کسی جگہ پہ گیا اور وہاں لوگوں نے کہا کہ ہم ظالم کے خلاف جہاد کرنے کے لیے جا رہے ہیں, دوپہر تک قربانی ہو جائے گی, سب شہید ہو جائیں گے, کون ہمارے ساتھ ہے؟ کوئی آئے گا تکلف میں؟ اب کوئی تکلف میں آئے گا قرآن کریم پر عمل کرنے کے لیے؟ نہیں, اب کوئی تکلف نہیں ہے. اب تو وعدہ کر کے بھی پھر جائے گا. اب کیا ہے؟ اب سید الشہداء فرمانے میں عمل کروں گا, میں عمل کروں گا. اور میں کیوں عمل کروں گا؟ مجھے قرآن کے وعدوں پہ یقین ہے. اللہ اکبر, اس سے قرآن احیاء ہوگا کہ نواسِ رسول کھڑے ہو کر یہ کہیں, توجہ پلیز, نواسِ رسول کھڑے ہو کر یہ کہیں قرآن میرے گھر نازل ہوا ہے, ہم معبدن العلم محبت الوحی ہیں, قرآن ہمارے یہاں نازل ہوا ہے. ایک دفعہ مکے سے کربلا جاتے ہوئے راستے میں کوئی بندہ ملا, اس نے سید الشہداء سے کوئی بات کی, سید الشہداء نے اس سے کہا تم مدینے آؤ, میں تمہیں قرآن کے نزول کی نشانیاں دکھاؤں گا جو میرے گھر میں ہیں. قرآن میرے گھر نازل ہوا ہے, قرآن کی تعلیمات پر مجھے یقین ہے, قرآن کریم نے مجھے حکم دیا یہ کام کروں, چاہے میرے پاس عدہ اور عدہ ہو یا نہ ہو, آوان و انصار ہو یا آوان و انصار نہ ہو, میں یہ کام کروں گا. قلت آوان و انصار یہاں میرے لیے رکاوٹ نہیں ہے. وہ قوانین ہیں کیا؟ اس پہ مجھے آپ کی خدمت میں تھوڑا سا عرض کرنا ہے. تو اب یہ سمجھ دیجئے کہ جو اصل ٹاپک تھا وہ تو احیاء دین میں سید الشہداء طریقہ کار تھا, وہ میں نے عرض کر دیا, صحیح. اب تھوڑا سا مجھے قرآنی گفتگو آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے کہ یہ جو معاملہ ہے کہ اگر آپ حق پر ہیں اور آپ کے پاس تعداد نہیں ہے, قلت عوان و انصار ہیں, اور معاملہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے جس کو بعد میں سنبھالا جائے, علی الاسلام السلام, معاملہ یہاں پہ آ گیا. اب ذمہ داری کیا ہے قرآن کریم کے مطابق, اور اس پہ عمل کرنے کا نتیجہ کیا ہونے والا ہے, عمل ہوگا کیسے, صحیح. یہ چند باتیں مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں, اور میرے لیے تو بہت بہت اچھا ہے, انٹرسٹنگ تو چھوٹا لفظ ہے, میرے لیے بہت اہم ہے, لیکن ممکن ہے کہ کسی کے لیے اتنا اہم شاید نہ لگے اسے, لیکن میرے لیے اس لیے اہم ہے کہ میں سوچتا ہوں ہماری زندگی بھی اسی راستے پر ہے, ہم بھی اسی راستے پر ہوں یقیناً ہوں کہ جب ہمارے مولا ہمیں پکاریں تو ہم عدد اور طاقت نہ دیکھیں, اپنی ذمہ داری پر عمل دیکھیں, تو ہم پہلے سے دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کریم کیا وعدے دے رہا ہے. مثلاً کیا قرآن کریم یہ وعدہ دے رہا ہے کہ اگر تم نے قلت آوان و انصار کے ساتھ کام کیا تمہیں کوئی چوٹ نہیں لگے گی؟ کیا قرآن نے یہ وعدہ کیا؟ نہیں. میں نے عرض کیا قرآن کریم نے تو یہ کہا ہے کہ یقیناً تم آزمائے جاؤ گے, اور قرآن کریم نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ آزمائشیں ایسی جگہ تک پہنچ جاتی تھیں کہ انبیاء پکار اٹھتے تھے متى نصر اللہ, اللہ کی نصرت کہاں ہے؟ اور کہیں فرمایا ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا, یہاں مومنین آزمائش میں پڑے اور ایسے ہلے کہ کیا شدت کا ہلنا تھا. یہ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ مشکل نہیں آئے گی, لیکن قرآن کریم نے کوئی رائے حل بھی دیا ہوگا, وہ رائے حل مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے, اور تھوڑا سا اس کو میں معذرت کے ساتھ وقت لے کر عرض کروں گا, چونکہ اس میں کچھ خوبصورت پوائنٹس ہیں اور وہ بھی انشاءاللہ بیان ہو جائیں گے, اور خداوند متعال سید الشہداء اور قرآن کریم کی برکت کے طفیل ہمیں اس راستے پہ چلنے کی سعادت نصیب فرمائے گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. میں اب تھوڑا سا تحمل کے ساتھ اس کے اوپر آتا ہوں, اور یہاں پر جب اس کو تھوڑا سا مطالعہ سے گزار رہا تھا تو بہت خوبصورت ایک مفہوم سامنے آ رہا تھا قرآن کریم میں, اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے میں استناد کر کے شروع کروں گا. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر چلے اور आगे पानी आ गया, अब वो दरिया था, समंदर था, नहर थी, जो भी था, ऐसा पानी था जिसको आसानी से क्रॉस नहीं किया जा सकता था। और पीछे फिरौन, वो कौम जो थे वो मुश्किल में फंस गए। तो उन्होंने कहा इन्ना लमुद्रकून, ए नबी खुदा, हम तो मुश्किल में फंस गए, हम तो पकड़ लिए गए, यानी अब फिरौन आएगा हमें पकड़ लेगा। अब ये जो बनी इसराइल थे ये तादाद में कई लाख थे, लेकिन फिरौन से डर रहे थे। ये भी बड़ा एक मामला है कि कई लाख की तादाद क्यों डरती है। अच्छा, फिरौन खुद बहुत ही मुतकब्बिर इंसान था, वो इनको कहता था ये तो हम मेरे लिए मुट्ठी भर हैं, शेरजमा, ये मेरे लिए मुट्ठी भर हैं। इसका राज भी कुरान करीम ने लिखा हुआ है कि क्यों ऐसा होता है कि इतनी बड़ी तादाद जो है वो इतनी जिल्लत में आ जाती है कि वो अपने दुश्मन का खौफ अपने दिल में बिठा लेती है। तो कुरान करीम ने उसका राज ये लिखा है कि पहले ये जो जालिम होते हैं ये इस कौम की तहकीर करते हैं, इसको बेइज्जत करते हैं। जब ये कौम बेइज्जत होती है तो फिर ये हर शख्स की पैरवी शुरू कर देती है। पहले बेइज्जत करते हैं उसे, ये बेइज्जत कैसे करते हैं, मौजरत ये थोड़ा सा हम बाहर जा रहे हैं, बेइज्जत ऐसे करते हैं उसकी वैल्यूज़ का मजाक उड़ाते हैं, उसके हीरोज़ को जलील करते हैं, उसकी हेरिटेज, उसकी लेगेसी सबका इनकार कर देते हैं। कौम तहकीर हो जाती है, जब कौम जलील हो जाती है, ख्वार हो जाती है, तो फिर हर नाअहल की पैरवी कर लेती है। कुरान करीम ने इतने बड़े कानून को और इसी कानून के ऊपर अमल करके, फिरौनी कानून पर अमल करके अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान पे हुकूमत की है। मैं इसको साबित कर सकता हूँ इंशाअल्लाह। कुरान करीम फरमाता है इस्तखफ़ कौमहु फअताऊहु, फिरौन ने कौम को जलील किया, खफीफ किया, तहकीर की, फअताऊहु, फिर इस कौम ने फिरौन की इताअत कर ली। अगर कौम के अंदर ताकत हो अपनी तारीख के ऊपर, अपनी सकाफत के ऊपर, अपने अकीदे के ऊपर, अपनी तर्ज ज़िंदगी के ऊपर फ़ख्र हो, ये कौम दूसरे की इताअत इतनी आसानी से नहीं करेगी। हाँ, पहले तहकीर होती है उसके बाद इताअत होती है। तो बनी इसराइल तहकीर हो चुके थे। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जितना उनके दिमाग को बुलंद करते थे कि हिम्मत पकड़ें, काम की तरफ आएँ, वो जो अंदरूनी ज़ाफ और कमज़ोरी था बार 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 सामने आता था। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वादे के ऊपर शहर से निकल गए, जा रहे हैं बचने के लिए, नई ज़िंदगी शुरू करने के लिए, पानी तक जो पहुँचे मुश्किल में देखा, तो अब ये नहीं कह रहे अपने नबी से कि हम इसका मुकाबला करते हैं फिरौन का, बल्कि कह रहे हैं इन्ना लमुद्रकून, हम तो फंस गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि कल्ला, हरगिज़ नहीं, इन्ना माया रब्बी सयाहदीन, यकीनन मेरे साथ मेरा रब है, सयाहदीन। ये बहुत अजीब जगह है। देखिए कुरान करीम के अगर आप एक लफ्ज़ को भी मुझसे ये कहें, और आप भी जानते हैं मानते हैं, अगर आप ये कहें ये लफ्ज़ नहीं हो कोई और रख लो, कैसे हो सकता है? कुरान करीम में वाव भी तब्दील नहीं हो सकता। कुरान करीम ने यहाँ पे एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, इन्ना माया रब्बी, यकीनन मेरा अल्लाह, मेरा रब मेरे साथ है, माया मेरे साथ है। यहाँ से मुझे एक पॉइंट मिला, जो शख्स भी इस बात को एहसास कर ले कि खुदा मेरे साथ है, मा उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, बमा हम लोग दिखते हैं उसको, अरबी में मा होता है, जो इसको एहसास कर दे खुदा हमारे साथ है, सही है, मेरे साथ है, और माना भी आता है अर्ज करूंगा, तो समझ लीजिए वहां से खुदा ने मुताल की नुसरत का दरवाजा शुरू हो गया। और ये अंबिया ने किया है, ये कहा है माया रब्बी, मेरे साथ है खुदा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन्नल्लाहा माना, खुदा हमारे साथ है। अच्छा, ये अंबिया का एक और तरीक़ेकार, और ये खुदा का हुक्म भी है, मैं अभी इसके ऊपर अर्ज करूँगा। अंबिया की हमेशा कोशिश ये होती है कि वो लोगों से कहें हमारे साथ आ जाओ, हमारे साथ आ जाओ। क्यों? خدا تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے لیے یہ فضیلت رکھی ہے کہ جو نبی کے ساتھ ہوگا اس کو خدا تعالیٰ کی رحمتیں نصیب ہوں گی. تو مثال کے طور پر خدا تعالیٰ نے فرمایا ہم نے نوح کو نجات دی وَمَن مَعَهُ فِي الْفُلْكِ اور ان سب کو بھی جو کشتی میں نوح کے ساتھ تھے, مَعَهُ جو ان کے ساتھ تھے. بس یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں میرے ساتھ میرا رب ہے, اور خدا تعالیٰ فرما رہے ہیں ہاں میں اپنے نبی کا ساتھ دیتا ہوں اور جو میرے نبی کے ساتھ ہو. بس نبی اللہ کے ساتھ, اللہ کو اپنے ساتھ دیکھ رہے ہیں اور دوسروں کو دعوت دیتے ہیں تم بھی میرے ساتھ آ جاؤ, اور خدا کہہ رہا ہے میں نبی کا ساتھ دوں گا اور جو نبی کے ساتھ ہوا, میں نبی کی حمایت کروں گا اور جو نبی کے ساتھ ہوا. تو حضرت نوح علیہ السلام کی حمایت کی اور کہا اور جو نوح کے ساتھ تھے علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حمایت کی قرآن کریم نے اور فرمایا ہم نے موسیٰ کی مدد کی وَمَن مَعَهُ اور جو موسیٰ کے ساتھ ہے. معیت, نبی اللہ کی معیت ہمراہی کو دیکھتے ہیں, قوم کو کہتے ہیں ہمارے ساتھ آؤ ہمارے ساتھ آؤ, کیونکہ جو بھی ہمارے ساتھ ہوگا وہ بچے گا. اچھا خدا تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے جب ہم عذاب بھی کرتے ہیں تو یہی کرتے ہیں کہ فرعون پہ عذاب کیا وَمَن مَعَهُ اور جو فرعون کے ساتھ تھا. یہ خدا کا قانون ہے اور یہی قانون زیارت عاشورہ کے اندر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ فرمایا انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم ولی لمن ولاکم وعدو لمن عاداکم. میں اس کا دوست ہوں جو آپ کا دوست ہے, صرف آپ کا دوست نہیں ہوں اس کا بھی دوست ہوں جو آپ کا دوست ہے. کیوں؟ وہ مع حسین ہے, اور خدا کی رحمتیں اور فضیلتیں نازل ہوئی ہیں امام کے اوپر وَمَن مَعَهُ اور جو حسین کے ساتھ ہے. تو یہ بڑا عجیب قانون ہے. اور اگر آپ زیارت عاشورہ کی اسٹیجز کو دیکھیں تو پہلی دفعہ میں کہا اِنِّي سِرْمٌ لِمَن سَالَمَكُمْ وَحَرْبُ لِمَن حَارَبَكُمْ, یہ پہلا اسٹیج تھا. کچھ دیر کے بعد فرمایا اِنِّي سِرْمٌ لِمَن سَالَمَكُمْ وَحَرْبُ لِمَن حَارَبَكُمْ وَلِيٌّ لِمَن وَالَاكُمْ, دوسرے اسٹیج میں یہ ولایت اور دوستی ان کی طرف بھی آئی جو انصار حسین تھے. اور جب یہ آیا تو پھر اگلے جملے پڑھ لیجیے گا خدا کی طرف سے کیا کیا نصیب ہو رہا ہے. تو عزیزان محترم ہم بھی اسی قانون سے گزر رہے ہیں, معیت کے قانون سے, کہ تم کس کے ساتھ ہو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ میرے ساتھ ہے, اور اللہ نے کہا کہ جو موسیٰ کے ساتھ ہے میں نے اس کو پناہ دے دی. یہ معیت کا قانون ہے. اچھا اب یہ آپ نے قانون دیکھ لیا, میں اس سے زیادہ اس کے اوپر اصرار نہیں کروں گا. قرآن کریم نے مختلف گروہوں کے ساتھ کہا ہے کہ میں ان کے ساتھ ہوتا ہوں. مثلا قرآن کریم نے فرمایا ان اللہ مع المتقین, قرآن کریم نے فرمایا ان اللہ مع المحسنین, اللہ محسنین کے ساتھ ہے متقین کے ساتھ ہے. ہمیں دعاؤں میں کہا ہے کہ تم یہ دعا کرو کہ توفنا مع الابرار, خدایا ہمیں ابرار کے ہمراہ وفات نصیب فرما. اور کہیں بھی ایک کہا کہ تم مع الصالحین, تم صالحین کے ساتھ ہو جاؤ. کہیں پہ فرمایا صادقین کونوا مع الصادقین. بس یہ مختلف گروہ ہیں جن میں کسی کے ساتھ خدا نے کہا میں اس کے ساتھ ہوں تو وہ متقین ہیں, محسنین ہیں, اور ایک اور گروہ جو میں بھی عرض کروں گا, اور کچھ کے لیے ہم سے کہا کہ تم دعا کرو توفنا مع الابرار, خدا ہمیں پاکیزہ نیکوکار لوگوں کے ساتھ وفات نصیب کر, اور صالحین کے ساتھ. اور اس اچھا اب اس کا ہماری سید و شہداء کی گفتگو سے کیا تعلق بنا, معیت کا اور سید و شہداء کے قیام کا؟ تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا آداد نہیں ہے, قلت عوان و انصار ہے, سید و شہداء اپنے میدان کے اندر آئے ہیں دشمن سے لڑنے کے لیے. ادھر سے قانون کیا ہے, اللہ کسی کے ساتھ ہو وہ جیتتا ہے, معیت الہیہ ہو. یہ معیت الہیہ جنگ میں کیسے آتی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان معی ربی, میرا رب میرے ساتھ ہے. جب میرے رب میرے ساتھ ہے تو فرعون کچھ نہیں کر سکتا. میں دس بستہ عرض کر رہا ہوں کہ اب خدا متعال ہمیں سید و شہداء کے ذریعے سے ایسا منظر دکھانا چاہتا ہے کہ، غور فرمائیے گا، کہ یہ نہیں ہونے والا کہ پانی میں سے راستہ بنے گا، فرعون غرق ہوگا اور حضرت موسیٰ کی قوم نکل جائے گی، نہیں یہ نہیں ہونے والا. حضرت موسیٰ کی قوم گویا اب جو ہوگا اس میں حضرت موسیٰ کی قوم ساری شہید ہو جائے گی. کبھی ایسا ہوا کہ حضرت ابراہیم نے قربانی دینے کا ارادہ کیا، خدا نے حضرت اسماعیل کو بچا لیا، صحیح ہے؟ خدا نے مثال فرما رہے اب ایسا نہیں ہوگا، اب قربانی ہوگی. کبھی ایسا ہوا کہ دشمنوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھانا چاہا، نہ چڑھا سکے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ چلے گئے. خدا نے مثال فرما رہے نہیں، اب ایسا نہیں ہوگا، اب وہ دار بھی لگے گی، بس پانی نہیں کھولے گا، لشکر شہید ہو جائے گا. حضرت اسماعیل نہیں بچیں گے، فرزند نبی شہید ہوگا، اور جس کو دار پہ چڑھنا ہے وہ دار پہ چڑھ جائے گا. اب بھی دشمن ہارے گا، اب بھی دشمن ہارے گا. اللہ اکبر. فرق جو پچھلے واقعات سے نا وہ یہاں پر ہے، وہ یہ کہ پچھلے واقعات میں معجزہ آتا تھا اور مشکل ختم ہو جاتی تھی. خدا نے مثال فرما رہا ہے کہ نہیں، یہ تربیت یافتہ محمد مصطفیٰ ہے، یہ دامان زہرا میں پلے ہوئے حسین ہیں، یہ معاملے کو کہیں اور لے جائیں گے، اب ان کے لیے قربانی کا معاملہ نہیں، یہ قربانی دے دیں گے، علی اکبر شہید ہو جائے گا. علقمہ کا پانی خیمے تک نہیں آئے گا، پیاسے رہیں گے. اور جن کی گردنوں کو اور سروں کو نیزوں پہ بلند ہونا ہے وہ بلند ہو جائیں گے. اب بھی حسین جیتیں گے، اسیر بھی ہوں گے، اب بھی جیتیں گے. الہی اب کیسے جیتیں گے؟ آج تک تو نے یہ بتایا کہ جو معیت کا دعویٰ کر لے اس کو میں معجزوں سے بچا دیتا ہوں. خدا نے مثال فرما رہا نہیں، اب معیت کا دعویٰ کرے معجزہ بھی نہیں ہوگا، سارے مصائب دیکھ رہے ہوں گے، اب بھی جیتیں گے، اب بھی جیتیں گے. خدا ہے اس کا قانون کیا ہے؟ اللہ مع المتقین ہے، اللہ مع المحسنین ہے، اللہ یہ کہتا ہے صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، صالحین کے ساتھ ہو جاؤ، ابرار کے ساتھ ہو جاؤ. خدایا اس جیت کا قانون کیا ہے؟ ہاں اب یہاں پر بڑا کریٹیکل ایک ٹائم آتا ہے، وہ یہ کہ بھائی جب اللہ کے مجاہد، میں اس کو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں اور شاید پتہ نہیں کتنا عرض کر پا رہا ہوں، اللہ جانتا ہے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. خدا تعالیٰ نے تین چار مثالیں قرآن کریم میں ایسی دی ہیں کہ کہا ہے کہ ہمارے ماننے والے کی تعداد بہت کم تھی، لیکن پھر بھی ہم نے ان کو جیتنے کا وعدہ دیا ہوا ہے، جیت جائیں گے. یا قرآن کریم میں سرچ کیجئے کہ یہ واقعات کہاں ہیں. مثلاً وہ حضرت داؤد علیہ السلام والا واقعہ جس میں آگے آ کر خدا نے مثال فرماتا ہے، کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة بإذن اللہ. کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹا سا ایک گروہ ہوتا ہے اور فئة کثیرة کے اوپر غالب آ جاتا ہے بإذن اللہ. الہی اس گروپ میں کیا صفت ہونی چاہیے تو وہ غالب آ جائے گا؟ قرآن کا احیاء چاہیے نا آپ کو، تو یہ دیکھیں قرآن نے کریم نے کیا حکم دیا ہے. اس گروہ کے غلبے پانے کے لیے، کامیابی پانے کے لیے جس کی تعداد بہت کم ہے، تو مثال کے طور پر ایک مثال یہ ہو گئی. دوسری مثال کہاں پر ہے؟ جہاں خدا نے متعال فرماتا ہے کہ اذا لقیتم فئتا فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون, سورہ انفال کے اندر. جب بھی تم کسی گروہ کے سامنے پہنچو, ثابت قدم ہو جاؤ, اللہ کا ذکر کثرت سے کرو, شاید تم کامیاب ہو جاؤ. قانون کیا ہے؟ چار جگہ کے اوپر قانون آیا ہے, اور ان چاروں جگہوں کے قانون میں جو ایک صفت نکل کر سامنے آتی ہے کہ کسی میں یہ صفت ہوئی, تو اس کو یہ جیت نصیب ہونی ہے. وہ بہت سادہ سی بات ہے. اب میں آپ اتنا کچھ کہنے کے بعد آپ سے کہوں گا, آپ کہیں گے اچھا مولانا اتنی سی بات, لیکن یہ اتنی سی بات اللہ کے نزدیک بہت ہے. وہ کیا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اتنا بڑا قانون خدا نے دیا ہے, کہا ہے کہ اگر تمہیں کبھی قلت کا سامنا ہے اللہ کی راہ میں, اور تمہارا دشمن بہت طاقتور ہے, ظاہری طور پہ تمہاری جیت کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا, تم کیا کرو؟ صبر کرو, صبر کرو. اور اگر تم نے صبر کیا تو پھر معاملہ تمہارا ختم, اب خدا کا معاملہ ہے, اب خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ خدا کا قانون ہے. اور اگر میں وہ چاروں آیات کریمہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں تاکہ آپ کے پاس کچھ ریفرنس رہے, سورہ بقرہ آیت نمبر 153, سورہ بقرہ آیت نمبر 249, سورہ انفال آیت نمبر 46, اور سورہ انفال آیت نمبر 66, چاروں کے اندر قانون ان اللہ مع الصابرین کا ہے. خدا یہ مانگ رہا ہے, صبر کرو. اور واضح طور پر یہ فرمایا کہ اگر کسی کے اوپر ظلم ہو اور وہ پھر بھی صبر کر لے اللہ کی راہ میں, تو اس کا معاملہ خدا کے ساتھ ہے, اس کا معاملہ خدا کے ساتھ ہے. ایک دفعہ صبر اتنا ہوتا ہے کہ ایک گناہ میرے سامنے تھا, میں نے نہیں کیا. روایت نے کہا نا صبر تین قسم کا ہے. ایک صبر یہ ہوتا ہے گناہ میرے سامنے تھا, میں نے نہیں کیا, صبر کیا. ایک دفعہ صبر یہ ہوتا ہے کہ نماز شب پڑھنے کی فضیلت تھی, میں نے مشکل میں اٹھ کر نماز شب پڑھ لی اور صبر کر لیا, ثواب مل گیا. ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی دیوی کسی ذمہ داری کو انجام دینا ہے اور یہ ذمہ داری جان جوکھوں کا کام ہے, جان خطرے میں پڑھنی ہے. اور کس کی جان خطرے میں پڑنی ہے؟ اپنی نہیں, اپنے جگر گوشوں کی. اور صرف جان خطرے میں نہیں پڑنی, خیموں نے جلنا ہے, لاشوں نے پامال ہونا ہے, سروں نے نیزوں پہ گھمایا جانا ہے, وہ سرا نے بازاروں میں جانا ہے. ان اللہ مع الصابرین, ان اللہ مع الصابرین. سید الشہداء فرمانے, میں قرآن کو زندہ کر دوں گا جب میں کائنات کے کٹھن ترین میدان میں اہل صبر ثابت ہو جاؤں گا. اور جب میں اہل صبر ثابت ہوں گا اور خدا کی معیت کو ثابت کر دوں گا, اور پھر خدا اپنے معجزے کر کے دکھائے گا کہ دیکھو تم نے لاشا تو پامال کر لیا اور سر تو نیزے پہ لگا دیا, لیکن جیت اب بھی حسین کی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ صابر ہے. اور ان اللہ مع الصابرین, ان اللہ مع الصابرین. میں طالب علم ہونے کے ناطے مصائب جب پڑھتا ہوں تو سوچتا ہوں ان سے مجھے کچھ سیکھنا چاہیے. تو بڑا تعجب ہوا جب سید الشہداء آخری مرتبہ خیمے میں آئے اور اپنی بہن سے کچھ باتیں ارشاد فرمائیں, اور روایت میں کہا کہ کہا بہن صبر کرنا, صبر کرنا. انسان سوچتا ہے کہ اس آخری لمحے میں سید الشہداء نے یہ بات کیا کہی. بی بی زینب صابرہ ہے, بہت صبر کی. تو پھر جب انسان اس قانون کو دیکھتا ہے تو سید الشہداء کی عمل کی گہرائی نظر آتی ہے. کہ سید الشہداء فرما رہے ہیں کہ بی بی خدا نے وعدہ کیا ہے کہ اگر کوئی لشکر کسی طاقتور لشکر کے سامنے صبر دکھائے گا تو کہیں پہ فرمایا کہ 20 بھی ہوئے تو خدا 200 پہ بھاری کر دے گا، اور کہیں فرمایا تھوڑے سے بھی ہوئے تو خدا کام پورا کروا دے گا۔ بی بی صبر کر، بی بی نے بھی صبر کیا۔ مخدرہ معظمہ نے صبر کیا، بس امام حسین نے صبر کیا۔ یہ اللہ کا عجیب قانون تھا کہ اس نے اللہ کے نبی سے کہا، اے نبی تمہارے ساتھ والے بھی کریں، فاستقم کما امرت، اور جو تمہارے ساتھ ہیں۔ خدا کا یہ عجیب قانون، خود امام حسین اکیلے نہیں، اصحاب چاہیے، اپنا خون چاہیے، جگر گوشے چاہیے، 18 جوان بھی لے آیا، نہیں ابھی اور چاہیے، حبیب ابن مظاہر چاہیے، زہیر بن خین بجلی چاہیے، مسلم ابن اوسجہ چاہیے، جتنے جری نڈر بہادر پاکیزہ ہیں چاہیے، علی اصغر بھی چاہیے۔ لاؤ، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، خدا معہ ہونے والوں کی تعریف فرما رہا ہے، نہیں معہ والے چاہیے، ومن تاب معک، ساتھ والے لوگ چاہیے اس خدا کو۔ تو سید الشہداء نے صبر کیا، اہل بیت سید الشہداء نے صبر کیا، اصحاب اہل بیت اطہار علیہ السلام سب نے صبر کر لیا، خدا کا قانون صبر و معیت ثابت ہو گیا۔ اب کیا تھا؟ اب یہ تھا کہ ساری قربانیاں ہو گئیں، ساری قربانیاں دے دی گئیں، صبر کے ساتھ دی گئیں۔ وما رائنا الا جمیلا، ارشاد فرما دیا بی بی زہرا، بی بی زینب کبری سلام اللہ علیہا نے، جب یہ سب کچھ ہو گیا تو خدا متعال نے اب کیا کرنا تھا؟ اب یہ کرنا تھا کہ حسین کی قربانی رنگ لائے۔ اب کیا ہو؟ اب یہ ہو کہ سر حسین تلاوت قرآن کرے۔ کیوں؟ صابرین نے صبر کر دیا، اللہ نے اپنی معیت کو ثابت کرنا ہے کہ میں حسین کے ساتھ ہوں۔ اللہ نے چار جگہ وعدہ کیا تھا، ان اللہ مع الصابرین، تو سید الشہداء نے صبر کر لیا، اپنی بہن سے کہا آپ بھی صبر کیجئے گا، جو ساتھ ہیں سب صبر کرو، سب صبر کرو، تاکہ خدا کی معیت کا قانون پورا ہو جائے، خدا ہمارے ساتھ ہو، اور خدا ساتھ ہونے کو ثابت کرنے پر آیا، دیکھو میں حسین کے ساتھ ہوں۔ دیکھو کٹا ہوا سر بھی تلاوت کرے گا، خاک بھی شفا دے گی، چونکہ خدا حسین کے ساتھ ہے۔ اب خدا حسین کے ساتھ ہونے کو ثابت خود کرے گا۔ سید الشہداء نے صبر کو ثابت کرنا تھا، اولاد سید الشہداء نے صبر کو ثابت کرنا تھا، اب خدا ثابت کرے گا کہ میں حسین کے ساتھ ہوں۔ تو جو پرچم حسین بلند کرے گا اسے عزت مل جائے گی، جو سید الشہداء کے نام کو بلند کرے گا اسے عزت مل جائے گی، اور خدا سید الشہداء کی اس قربانی کو قبول کرتے ہوئے عزت مندوں کے دلوں کو امام حسین کی طرف موڑ رہا ہے۔ صاحبان عزت خود بخود سید الشہداء کی طرف چلے آ رہے ہیں کہ یہ صاحب عزت ہے اور ہمیں اس سے متصل ہونا ہے۔ ظاہری طور پر تو دیکھو کوئی موقع نہیں تھا کہ حضرت حر نکل کر آئیں اور امام حسین کا ساتھ دے دیں، ظاہری طور پر تو کوئی چانس نہیں ہے۔ کیوں؟ جیتی ہوئی فوج کا سپہ سالار ہے، وہ کیوں اپنی فوج چھوڑے؟ دشمن بھی وہ دشمن ہے جس نے سب سے پہلے امام حسین کا راستہ روکا ہے۔ تو مثال کے طور پر اس نے راستہ روک کر اپنی لشکر کو یہ موقع دیا کہ وہ سید الشہداء کے اوپر اس طریقے سے پابندیاں لگائیں، اور وہی پلٹ کر امام کے ساتھ آ جائے، ظاہری طور پہ تو کوئی چیز ساتھ نہیں دے رہی، اس میں جان بھی جائے گی، مقام بھی جائے گا، جو دشمنی تم نے امام حسین سے لی تھی اس دشمن کے سامنے جانا بھی ہوگا، کوئی چیز ساتھ نہیں دے رہی۔ بعض چیزیں ہر چیز خلاف جا رہی ہوتی ہیں، کوئی ایک قانون بیچ میں آ کر کہتا ہے کہ اب اس کے ہوتے ہوئے باقی سارے قانون ختم اور حر حسینی ہے، ختم۔ فاتح کا لشکر ہو، سب سے بڑا دشمن ہو، بچوں کی پیاس کا ذمہ دار ہو، کچھ بھی ہو، ایک قانون بیچ میں آ گیا ہے اور وہ قانون کہہ رہا ہے کہ حر نے بچنا ہے، حر کو جنت میں جانا ہے قطعاً۔ وہ قانون کیا ہے؟ احترام زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہ، بنت رسول اللہ کا احترام۔ قانون کہتا ہے جو نبی کی صاحبزادی کا دل خوش کرے گا خدا اسے تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اللہ کے نبی نے وعدہ کیا ہے، جس نے میری بیٹی کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا ہے، جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ کو خوش کیا۔ قانون احترام زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہا کہہ رہا ہے کہ حر نے بچ کے آنا ہے، اور سید الشہداء جانتے ہیں کہ حر میرا ہے۔ حر غلط قبیلے کے اندر ہے، حر غلط قوم کے اندر ہے، غلط لشکر کے اندر ہے، لیکن حر میرا ہے۔ تو حر کو یاد دلاتے ہیں، حر تیری ماں تیرے غم میں روئے۔ کیا سید الشہداء چاہتے ہیں کہ کوئی ماں اپنے بچے کے غم میں روئے؟ سید الشہداء چاہتے ہیں؟ نہیں، قطعاً نہیں، کبھی بھی نہیں۔ سید الشہداء کیوں کسی ماں کو رلائیں گے؟ تو کیوں کہا تھا حر کو کہ تیری ماں روئے، تاکہ حر یاد کرے کہ حسین کی ماں کون ہے۔ اور یہ وہ قانون تھا جس نے حر کو اچانک ایک نئی حقیقت سے آشنا کیا۔ اب تک وہ کیا سوچ رہے تھے؟ میں فوجی ہوں، میرا ایک کمانڈر ہے، کمانڈر نے مجھے حکم دیا ہے، اور جو معمور ہو وہ معذور ہے، جو حکم لے چکا ہے اس کو حکم پہ عمل کرنا ہے۔ سارے قانون ان کی طرف چل رہے ہیں اور ان کے ذہن میں کچھ نہیں ہے۔ اور سید الشہداء ایک موقع کے اوپر ایک جملہ بول کر حر کو ان کی ساری دنیا سے نکال کر ایک اور وادی میں لے آتے ہیں کہ حر صحیح ہے، تو کمانڈر ہے، تیرے پاس ایک حکم ہے، تو جو حکم پہ عمل کرنا ہے۔ لیکن حر یہ ساری باتیں چھوڑ، یہ بتا فاطمہ کے بیٹے کو شہید کرے گا؟ یہ کرے گا تو؟ بس حر کے ہاتھ کانپ گئے، نہیں یہ نہیں کر سکتا۔ کوئی بھی حکم آیا ہو، کوئی بھی کمانڈر ہوں، کوئی بھی لشکر ہو، کچھ بھی ہو، زندہ ہوں یا مرا ہوں، فاطمہ کے بیٹے پہ شمشیر نہیں چلے گی، نہیں چلا سکتا۔ صبح عاشور آئے، عمر ساتھ سے کہا، عمر ساتھ کیا واقعی لڑے گا؟ کہا ہاں میں لڑوں گا۔ کہا گردن کٹے گا؟ کہنے لگا ہاں میں گردن کاٹوں گا۔ بس حر نے کہا یہ ختم ہو گیا معاملہ، میں یہ نہیں کر سکتا۔ تو تڑپتے ہوئے، لرزتے ہوئے سید الشہداء کی طرف آ گئے۔ اب روایات بیان کرتے ہیں، ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے، چونکہ حر شدت سے احترام کرتے تھے سید الشہداء کی والدہ کا، اور حر بہت عزت مند آدمی تھے، تو ان کو یاد آ رہا ہوگا کہ جب میں پیاسا تھا تو حسین نے پانی پلایا تھا، اب میری وجہ سے حسین کے بچے پیاسے، تو مجھے یقین ہے حر تو اتنے عزت مند تھے کہ وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ کاش میرے ہزار کے لشکر نے حسین کے لشکر کا پانی نہ پیا ہوتا تو آج حسین کے بچے تو پانی پی لیتے کم از کم، تو میں وہ ہوں جس نے ان کا پانی بھی ختم کروا دیا اور باقی پانی بھی نہیں لینے دیا، اب میں ذمہ دار ہوں۔ اب حر کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ نہر کو کھلوائے امام حسین کے لیے، لیکن وہ اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اپنا خون بہائیں۔ اب امام حسین کے پاس آئے اور کہا مولا میں مجرم ہوں، رسی باندھ کے آیا ہوں، آنکھوں پہ پٹی باندھ دی ہے، میری گردن قلم کر دے، میرا سر اڑا دے، مجھے قبول ہے، میں معافی مانگنے آیا ہوں۔ گردن پہ پٹی تو ایسے ہی باندھتے ہیں، یہ شاید معاملہ نہیں تھا کہ وہ آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈالنا چاہتے ہوں گے، میرا خیال ہے معاملہ یہ تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے گردن پہ پٹی باندھ لی ہے، آنکھوں پہ پٹی باندھ لی ہے، اس مجرم کی طرح جس کی گردن کو ختم ہونا ہوتا ہے، تو امام شمشیر اٹھائیں اور میرا گلا کاٹ دیں، میں مجرم ہوں آپ کے بچوں کی پیاس کا۔ اور آپ نے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کا احترام دکھایا ہے، آپ ان کے مقام اور رتبے کے قائل تھے، ان کی شخصیت کا احترام آپ کے قلب میں تھا، آپ امام حسین کی درگاہ پر آ گئے ہیں، لیکن اور آپ کو نہیں معلوم کیا امام حسین کریم ہے؟ کیا کریم اپنے گھر پہ آئے ہوئے کو سزا دیتا ہے؟ کبھی امام حسین سزا دیتے کیا اور کو؟ سید الشہداء نے گویا ہور کو اٹھا لیا، گویا اپنے سینے سے لگا لیا اور کہا کہ ہور تمہاری توبہ قبول ہے، تم جنتی ہو، تم میری ماں کے چاہنے والے ہو، تم کہاں تم اس کا یزید کے اندر، بس ہور تشریف لائے، کہا مولا آپ نے میری توبہ قبول کی، اب میں اس لشکر اشقیا کے ساتھ جنگ کروں گا اور ان کے ساتھ جنگ کے اندر اپنے کام کو انجام دوں گا۔ آج ہی تو روایت بیان کرتے ہیں، اگر میں دو منٹ اور آپ کے لوں اور اس روایت کو بھی عرض کروں، بیان کرتے ہیں کہ کہتے ہیں جب حضرت حور کے بیٹے گئے جنگ کرنے کے لیے تو ایک موقع کے اوپر وہ زمین پر گر گئے اور گویا حضرت حور اٹھے کہ اپنے بیٹے کا لاشا لے کر آئے۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ امام کہاں برداشت کریں گے، امام کہاں چاہیں گے کہ کوئی ماں اپنے بچے کے غم میں روئے، دیکھ لیجئے حر اپنے بیٹے کے جنازے کو لانا چاہ رہے ہیں تو امام نے اجازت نہیں دی، ماں نہیں جا رہی تھی بیٹے کا لاشا اٹھانے، باپ جا رہا تھا، امام نے اجازت نہیں دی، کہا اور تیرے بیٹے کا لاشا میں لے کر آؤں گا، اب میں بس یہی کہوں گا کہ مولا آج تو آپ حر کے بیٹے کا لاشا لے آئے لیکن کچھ دیر میں اکبر کا لاشا آنا ہے، کچھ دیر میں اکبر کا لاشا آنا۔ بس ایک موقع آیا کہ حر خود گئے میدان میں اور میدان میں جانے کے بعد معرکہ کیا، جہاد کیا، زمین کے اوپر گر گئے اور زمین کے اوپر گر کر نہیں معلوم مولا کو آخری سلام کیا ہوگا، سید الشہداء تشریف لائے، سر کے اوپر بہت بڑا زخم تھا جس سے خون جاری تھا، سید الشہداء نے چہرے سے خون کو صاف کیا، حر نے اپنے مقدر کا مشاہدہ کیا کہ امام حسین کے سامنے ہوں، سید الشہداء نے دیکھا کہ پیشانی سے خون جاری ہے، عزیزو مجھے نہیں معلوم واللہ لیکن ایسا لگتا ہے، بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ یہ جو رومال سید الشہداء نے حر کی پیشانی پر باندھا یہ بی بی زہرا کا تحفہ تھا، بی بی زہرا سلام اللہ علیہا نے گویا امام حسین کو دیا تھا اور امام حسین دیکھ رہے تھے کہ حر وہ لائق شخص ہے جس کی پیشانی پر میری ماں کا رومال بندھنا چاہیے ہے، بس سید الشہداء نے اس رومال کو حضرت حر کی پیشانی کے اوپر باندھ دیا اور یہ تحفہ ملا حضرت حر کو بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے احترام کا کہ ان کو یہ رومال مل گیا۔ اور جو بیان کرتے ہیں سالوں کے بعد، صدیوں کے بعد ایک ایرانی بادشاہ گیا اور اس نے کہا کہ حر کا مقام میں نہیں مانتا، ان کا کیوں لاشا دور رہا، بتایا کہ ان کا قبیلہ لے گیا تھا، کہنے لگا میں نہیں مانتا، میں ان کی لاش کھودوں گا، قبر کھودوں گا، دیکھوں گا کہ حر کی لاش کا مقام کیا ہے۔ جب حر کی قبر کھودی تو دیکھا حر کا وجود صحیح و سالم وہاں موجود ہے اور وہ رومال بھی بندھا ہوا ہے۔ اب بادشاہ نے پوچھا کہ لوگوں تم لوگ کہتے تھے کہ رومال بی بی زہرا کا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں، کہا کہ مجھے یہ رومال چاہیے، کہا نہ کر اس کام کو، یہ ان کا تحفہ ہے، انہوں نے باندھا ہے، کہا نہیں مجھے یہ رومال چاہیے۔ اب جو رومال کھولا تو پھر خون کا فوارہ بلند ہوا اور لوگوں نے کہا کہ دیکھ بادشاہ، یہ تحفہ سیدہ نے حر کو دیا ہے، تو اس تحفے کو نہیں لے سکتا، حر نے اسی کے ساتھ مشہور ہونا ہے۔ عزیزو میں بس خدا نے بتایا کہ حضور یہی عرض کروں گا کہ خدایا کبھی تو ہم بھی دل سے فاطمہ کے غم میں روئے ہوں گے، کبھی تو ہم نے بھی اپنی زندگی میں بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کا کوئی احترام کیا ہوگا. خدا اس قلیل کو ہم سے قبول فرما دے اور بی بی کی شفاعت شامل حال فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم بجاه نبيك وعترته الطاهرين ماتم حسين.